السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورت آل عمران آیت نمبر 172 سے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. جیسے کہ پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جنگ احد پر تبصرہ چل رہا ہے اور یہ آیتیں بھی تقریباً اسی دوران کی یا اسی پر تبصرے کے لیے نازل ہوئیں. یہاں جو لفظ ہے وہ غور کرنے کا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے جواب میں، یا جنہیں جواب دیا یہ جواب میں کہا جبکہ ان کو قرح زخم پہنچ چکا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر معاملہ دیکھا جائے تو برابر برابر ہو گیا تھا، یعنی کوئی فائنل ڈیسیجن سامنے نہیں آیا کہ کس کو فتح ہوئی اور کس کو شکست، کیونکہ اگر کفار مکہ کو فتح ہوئی بھی اگر یہ مان لیں، لیکن ان کے ہاتھ آیا کچھ نہیں، کیونکہ فتح تو اس صورت میں ہوتی ہے، یا وکٹری اسے کہیں گے کہ جب مال غنیمت ہاتھ میں آئے، قیدی ہاتھ میں آئے. لیکن جنگ احد کے متعلق اگر ہم پڑھیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ کفار مکہ کے ہاتھوں نہ مال غنیمت آیا نہ قیدی آئے. جب وہ لوگ جنگ کے بعد واپس چلے گئے، ابو سفیان اور اس کا لشکر، تو کچھ دور جانے کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، چلو واپس پلٹتے ہیں. اور اس بات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر واپس آ رہا ہے. ابو سفیان نے یہ سوچا کہ سنہری موقع ہے، مسلمان پہلے ہی خوف زدہ ہیں، بہت زیادہ زخم سے چور ہیں، لہٰذا کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر حملہ کر دیا جائے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر پلٹ آئیں، لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین، یعنی جو ان کے قریب رشتہ دار قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور ان کے رشتہ دار یا وہ خود زخم سے چور تھے، وہ لوگ دل گرفتہ تھے، غم زدہ تھے، اس کے باوجود وہ لوگ تیار ہو گئے. یہاں پر ایک چیز جو غور کرنے کے قابل ہے کہ ہر وہ موقع جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات صحابہ کے سامنے پیش کی ہو اور جبکہ اس وقت ان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، تو بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ روبوٹ تھے کہ بس ایک مشین کا بٹن دبایا یا کوئی ایک بٹن پریس کیا اور روبوٹ کی طرح انہوں نے بس ہاں کہہ دیا. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے اندر بھی ان کے سینوں میں دل تھا، انہیں بھی محبت تھی ہر چیز سے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ساری محبتوں کو کس کے تابع کر لیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے. اور ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابہ کرام تھے نا، اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول موجود تھے، لہٰذا ان کے لیے تو کوئی فرمانبرداری کرنا مشکل کام ہی نہیں تھا. نہیں، ایسی بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری محبتوں کو، اپنی ساری دلچسپیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کے تابع کر لیا تھا. یہ قافلہ جب مدینہ سے باہر نکلا اور ایک مقام کا نام ہمیں ملتا ہے، حمراء الاسد جسے کہتے ہیں، وہاں تک یہ لوگ گئے بھی، لیکن ابو سفیان کا ارادہ پھر بدل گیا اور وہ وہاں سے، جب وہ حملہ کرنے آ رہا تھا دوبارہ، تو وہ خود واپس وہاں سے پلٹ گیا اور وہ لوگ واپس مکہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب اس کی خبر ملی تو آپ لوگ بھی واپس آ گئے. لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان نے دھمکی دی تھی کہ اگلے سال میں پھر واپس آؤں گا اور اس سے کئی بڑا لشکر لے کر آؤں گا. بہرحال وہ اگلی آیت میں ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم صحابہ کرام کی بات دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انداز تھا، ان کا جو ایمان، کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے ہی آگے تھے. تو ان آیات میں انہی فداکاروں اور انہی ایمان کے جذبے سے منور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں, کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, یعنی جواب دیا, اور جو اس میں سے نیک لوگ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو رول ماڈل بنانے ہیں, یہ ہمارے لیے جو رول ماڈلز ہوں وہ کون ہوں؟ صحابہ کرام ہوں, تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے, ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے, تو پھر ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اب یہ والی آیت تقریباً کچھ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی, لیکن چونکہ جنگ احد سے ریلیٹڈ ہی تھی تو اس کو یہی اس کے آگے رکھ دیا گیا پچھلی آیت کے آگے, کیونکہ ابو سفیان یہ دھمکی دے چکا تھا کہ اگلے سال میں لشکر لے کر آؤں گا اور اس سے زیادہ یا اس سے بڑا لشکر لے کر آؤں گا. اور جب وہ اگلے سال کچھ لوگوں کو لے کر نکلا لیکن اس کی خود ہمت نہیں ہوئی, اس نے چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا, مگر جب وعدے کا وقت آیا تو اس کی ہمت جواب دے گئی, کیونکہ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا. لہٰذا اس نے پہلو بچانے کے لیے تدبیر سوچی کہ ایک شخص کو مدینہ بھیجا اور وہاں پر خوف و ہراس پھیلانا چاہا کہ ابو سفیان نے تو بہت بڑی فوجیں جمع کر لی ہیں, یا بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا, اور اس سے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے رکھا جائے تاکہ وہ مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہ کر سکیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پھر اس بات کا ذکر کیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے کہنے پر 1500 لوگ یہ صحابہ کرام چلنے کے لیے تیار ہو گئے, اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے. ادھر سے ابو سفیان 2000 کی فوج لے کر نکلا, مگر دو روز فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی خود کی ہمت جواب دے گئی, اور وہ لوگ اس اپنے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ستو لے کر آئے تھے, اور راستے میں گراتے ہوئے بھی آئے. جب دو دن کے بعد واپس گئے تو ستو کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے, اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویک بھی کہا جاتا ہے. سویک عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا لشکر لے کر گئے, اور اس کو غزوہ بدر صغرہ بھی کہا جاتا ہے. وہاں آپ رہے, وہاں سے ایک تجارتی قافلہ بھی جا رہا تھا. اس تجارتی قافلے سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا, مسلمانوں کو دوہرا فائدہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ قرار پائے, دوسرا دنیاوی فائدہ بھی انہیں حاصل ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بہت بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں لہٰذا تم ان سے ڈرو, تو ان کا ایمان کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں پر, آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا شاید اس کا نام, اچھا ہی ہے. وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, بس ایک سی اس کی کیفیت رہتی ہے, جبکہ حدیث اتھینٹک حدیث ہے ہمارے پاس کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے. ایک اور آیت بھی اس بات کی دلیل ہے, اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا, کہ جب ان کے اوپر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. جیسے ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا. تو بہرحال جب انہوں نے سنا کہ لشکر تمہارے خلاف جمع ہو گیا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یہ ہوتے ہیں ایمان والے, ایسا ہوتا ہے ان کا ایمان, وہ ڈرتے نہیں ہیں. جب مسلمانوں کو فتح پر فتح ہو رہی تھی اور مسلمان ایک سے بڑھ کر ایک ممالک فتح کرتے جا رہے تھے, تو اس وقت ایران کے بادشاہ نے پوچھا تھا اپنے وزیر سے کہ ایسی کیا بات ہے کہ مسلمان ملک پر ملک فتح کر رہے ہیں؟ تو اس کے وزیر نے جواب دیا تھا کہ وہ موت کو ساتھ لگا کر نکلتے ہیں, موت ان کے آگے بھاگتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں, یعنی وہ موت سے نہیں ڈرتے. کیونکہ ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ موت تو ہر حال میں آنی ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہے وہ تو اگر ہم مضبوط اور محصور قلعوں میں بھی ہوں گے تو موت آ کر رہے گی جب اس کا وقت لکھا جا چکا ہے. تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں آئے تو کتنا بڑا درجہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو صحابہ کرام اس بات کو جان گئے تھے کہ جان تو جانی ہی ہے, لیکن وہ اگر اللہ کی راہ میں جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور پھر انہوں نے کیا کہا, وقالو حسبنا اللہ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہی بہترین کارساز ہے. روایت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت اور مشکل کے وقت اہل ایمان کا شیوا یہی رہا ہے کہ وہ مکمل اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو صبح اور شام 7 دفعہ پڑھا جائے. صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے. 7 دفعہ پڑھنے کا ذکر جو ملتا ہے وہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہے, لیکن یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ جب مشکل ہو تو یہ کلمہ پڑھا جائے. تو بہتر ہے کہ آپ 1 دفعہ پڑھ لیں, بھلے ہی 7 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن کچھ روایت سے 7 دفعہ کا بھی ذکر ہے, لیکن وہ اتنی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. لیکن یہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے. بہرحال ایک تو یہ اہم چیز ہمیں معلوم ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اور دوسری بات کتنی بھی مشکلات آ جائیں مومن ہمیشہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ یقین انسان سے ایسے ایسے کام کروا لیتا ہے کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا. ان کا ایمان, ان کا یقین ایسا تھا آیات پر, اللہ پر, اللہ کے رسول پر, کہ وہ ایسا کچھ کر گزر جاتے کہ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ بھلا کوئی اپنے دین کے لیے بھی ایسی قربانیاں دے سکتا ہے. جس سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور ان کی خاص بات تھی. کیا خاص بات تھی ان کی, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک اسپیشل کچھ واقعہ ان سے جڑا ہوا ہے. جی, ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے انہی کے گھر قیام کیا تھا. میزبان رسول تھے یہ ابو ایوب انصاری, اور بہت زیادہ ان کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ بہت پاکیزہ سیرت تھی ان کی ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ, کانسٹنٹینوپل جو کہلاتا ہے, اس پر حملہ آور ہوگا, جو پہلا لشکر جس اس پر حملہ آور ہوگا, تو وہ لشکر جنتی ہوگا, یا ان سارے لشکروں کی مغفرت کر دی جائے گی. اس حدیث کو سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جبکہ ان کی عمر 90 سال ہو چکی تھی اور ایک لشکر کانسٹنٹین اوپل پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, یہ اس لشکر میں شامل ہوئے اور راستے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے, اور انہیں علم ہو گیا تھا کہ اب زیادہ دن نہیں بچ سکیں گے. انہوں نے وصیت کی کہ جہاں تک تم جاؤ گے حملہ کرنے, تو جو تمہاری آخری منزل ہوگی, اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے کو وہاں تک لے جانا اور مجھے وہیں دفن کرنا. آپ دیکھیں کتنی ان کو خواہش تھی کہ میں وہاں تک پہنچوں جہاں اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ وہ لشکر کی مغفرت کر دی جائے گی, وہ جنتی لشکر ہوگا. تو ایسا صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ اتنے بڑھاپے میں بھی انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے مطابق کہ وہ لشکر جنتی ہوگا تو خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کروانا چاہتے تھے. یہ ان کی خواہشات ہوا کرتی تھی. ہمارے جیسی تو خواہشات نہیں تھی ان کی کہ اچھا فلاں چیز بازار میں سیل پر آئی ہے, فلاں نے لیا, چلو میں بھی لے لوں. نہیں, ان کے بہت اعلیٰ نصب العین تھے, بہت اعلیٰ گول تھے ان لوگوں کے, اور اس لیے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ آیت چونکہ تقریباً 1 سال یا کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی, لیکن اس کو بھی یہیں پر رکھ دیا گیا کیونکہ بات ایک ہی ٹاپک کے مطابق ہے, جنگ احد کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا, وہ ڈرے نہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل. فانقلبوا, بس وہ پلٹے, بنعمت من اللہ, اللہ کی نعمت کے ساتھ. یعنی کیا فائدہ ہوا تھا ان کو؟ کہ اللہ کی رضا مندی حاصل ہو گئی, ان کا نام لکھ لیا گیا ان لوگوں میں جو اللہ کی خاطر گھر سے نکلے. تو ایک تو یہ نعمت انہیں حاصل ہوئی, وہ فضل اور فضل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ, جبکہ انہیں کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا، یعنی کوئی زخم نہیں پہنچا، جنگ تو نہیں ہوئی تھی نا، اور اللہ کی رضامندی پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. سبحان اللہ، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی دے دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، کیونکہ ابو سفیان نے جو افواہ پھیلائی تھی اور خود ہی واپس بھی چلا گیا، اور صحابہ کرام کچھ دن اس میدان میں رہے، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہو گئی، جنگ بھی نہیں کرنا پڑا، اور اس قافلے سے انہوں نے خوب خوب مالی فائدہ بھی اٹھایا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اب تمہیں معلوم ہو گیا، یہ بے شک وہ دراصل کون تھا، شیطان تھا، جو اپنے دوستوں سے خوف مخا ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا. وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، صاحب ایمان ہو. تو مومن ایک الگ ٹرم ہے اور مسلم ایک الگ ٹرم ہے. مسلم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر صاحب کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ مسلم ہوگا، لیکن ایک مسلم صاحب ایمان ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ منافقوں کو بھی مسلم کہا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ ان بدوں سے کہہ دو، یا ان لوگوں سے کہہ دو، یا یہود سے کہہ دو کہ اگر یہ ایمان لانا چاہے تو تمہارے جیسا ایمان لائیں، یعنی صحابہ کرام کے جیسا ایمان لائیں. اور ان سے کہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اترا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہیں سے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے، کہ دراصل وہ کون تھا، وہ شیطان تھا جو زبردستی دل میں خوف ڈلوا رہا تھا، یہ خوف ڈال رہا تھا اور اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں، کافر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور مومن ہی متقی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ولا اور نہیں، یحزنک الذین، تمہیں غمگین کرے ان لوگوں کی، یسارعون دوڑ دھوپ، فی الکفر کفر میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، غمگین نہ کریں. انہم لا یدر اللہ شیئا، وہ کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. انہم لن یدر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ، اللہ یجعل لہم حزم فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. ولہم عذاب عظیم، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے. کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیونکہ مشرکین مکہ کی اور اس وقت آس پاس کے جو بھی قبیلے تھے، ان کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے تھی؟ کہ وہ اسلام کو مٹا دیں، اسلام کا خاتمہ کر دیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی دوڑ دھوپ، ان کی سرگرمیاں تمہیں تکلیف میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو لہذا اگر کافر یا مشرکین یا اسلام کے دشمن کچھ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہوں، انہوں نے اپنی پوری قوتیں طاقتیں اسلام کے خلاف لگا دی ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اسلام کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم جانیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اس وقت سے بڑھ کر کوئی ایسا حربہ نہیں ہوگا جو کفار مکہ نے یا آس پاس کے اسلام دشمنوں نے استعمال نہ کیا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر باطل مٹ گیا اور حق آ گیا. آج کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج بھی پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں. آتا ہے نا کہ ان یطفئ نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ان کی دوڑ دھوپ، ان کی سرگرمیاں ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں تیار تو رہنا چاہیے، لیکن بھروسہ ہمیں اللہ پر ہو کہ وہ اللہ کا یا دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آج بھی آپ کو ہر طرف سے خبریں ملتی ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو ٹیررزم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام کو دہشت گردی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو زندگی تنگ کر دی گئی ہے، جینا مشکل کر دیا گیا ہے، اور ہر طرف سے مسلمانوں پر دباؤ ہے، اسلام کے خلاف سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسے پورے جنس دین پر غالب کر کے رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو یہاں پر ان کی سرگرمیاں آپ کو آزردہ نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، ان کی دوڑ دھوپ تمہیں آزردہ نہ کرے، یا ان کی دوڑ دھوپ سے تم پریشان نہ ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ زبر میں، علیہ صلی اللہ بکافن ابدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے غلبہ، یعنی اللہ کے دین کے لیے اور رسول کے لیے، کہ میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل اس بات کی شدید خواہش تھی آپ کو کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے جب کافروں کی طرف سے انکار اور تکذیب ہوتی تو اللہ کے رسول کو سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ بے شک انما نملی لہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس طرح کا وہ گمان نہ کریں۔ لہم خیر لانفسہم، کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے، جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادو اسما، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں۔ استغفر اللہ۔ ولہم عذاب مہین، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ تو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے، یا ڈھیل دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے، یا کفار یہ سمجھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے، اولاد سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور یہ قانون آج بہت سارے مسلمان بھی اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کو دیکھو، یا دیندار لوگوں کو دیکھو، کیا ہے ان کے پاس، کیا ملا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ قانون دراصل قانون مہلت کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ زیادہ خطرناک ہے عذاب کی بنسبت، کیونکہ اس میں انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ اسی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اسے توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ تو یہ قانون مہلت، یا اس میں اللہ کے قانون امحال، یعنی مہلت دینے کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت، خوشحالی، فتوحات، مال و اولاد سے نوازتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے باوجود بھی وہ نیکی اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہی جو دنیاوی نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں، دراصل یہ نعمتیں ان کے لیے مہلت ہوتی ہے، جس سے ان کی نافرمانی میں، کفر میں، فسوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخر کر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو عذاب کی طرف کھینچ لیتا ہے، دائمی عذاب کے وہ لوگ مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی قسم کا بیان ہمیں قرآن میں کئی اور جگہ بھی ملتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایحسبون انما نمیدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور زیادہ نوازتے جاتا ہے، اور زیادہ نوازتے جاتا ہے کہ سامنے والا خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے اور پھر اسے پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ کامیابیاں آپ کے قدم چوم رہی ہیں، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے آپ پر انعام و اکرام ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ شکر گزاری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی کی خبر سنتے تو اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ بلکہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ کوئی بہت دن تک ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی کسوٹی یہ ہے نا کہ آزمایا جائے گا، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ، کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، مالوں کی کمی، جانوں کے نقصان، آمدنیوں کے گھاٹے، ہر قسم کی آزمائش آ کر رہے گی۔ تو صحابہ کرام بعض اوقات فکر مند ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی آزمائش نہیں آئی، کہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ کامیابیاں دراصل اللہ کی رضامندی کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کامیابی ہوتی ہے تو الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ عاجزی، شکر گزاری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو، تب وہ کامیابی ہوگی۔ ادروائز ہم غور کریں کہ کہیں ہم اس پر فخر تو نہیں کر رہے یا پھولے تو نہیں سما رہے، تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مہین کی خبر دی ہے کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ کون سی حالت میں تھے مومنین؟ کیونکہ اس وقت مومن تکلیف میں تھے۔ مدینہ پر کہا جاتا ہے کہ ایسا حال تھا شروع کے کچھ دو تین سال مدینہ میں کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے اور ہتھیار لے کر صبح کرتے تھے۔ انہیں خطرہ رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آس پاس کے قبیلے، آس پاس کے لوگ کوئی حملہ نہ کر دے مدینہ پر، کیونکہ چھوٹی سی بستی تھی مدینہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس وقت جس میں تم پائے جاتے ہو۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خطرے کی حالت سے اللہ تعالیٰ امن کی حالت کو بدل دے گا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو مالی پریشانیاں تھیں، اس وقت جو بار آیا ہوا تھا مدینہ کی بستی پر، ہم جانتے ہیں نا کہ انصار نے کس طرح سے مہاجرین کو سہارا دیا، اور غزوہ خندق کے وقت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کئی دن وہ لوگ بھوکے رہتے، کسی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا تو اللہ کے رسول کے پیٹ پر دو پتھر بندھے تھے، کھانے کے لیے سوائے کھجوروں کے کچھ نہ تھا، اور کئی کئی دن وہ اسی پر گزارا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا دو کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے۔ جب عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ اے اماں جان وہ کالی چیزیں کیا تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کھجور اور پانی۔ تصور کریں کہ چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں ایک مہینے تک، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سنتے ہم کہتے ہیں ہاں وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ تھے نا، کوئی الگ فرشتے قسم کے لوگ، تو وہ برداشت کر سکتے تھے، ہم تو ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ بھی انسان ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا تھا اللہ کے ہاتھوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک مومنین کے جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، تو اس لیے انہیں کوئی تکلیف پھر تکلیف نہیں لگتی تھی۔ حالانکہ تکلیف ہوتی تھی، انسان تھے نا، لیکن اس کو برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، یہاں تک کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ یعنی پاک اور ناپاک یہاں کون بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کافر اور مومن، یا منافق اور مومن، کہ وہ سب کو چھانٹ کر الگ کر دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولی، بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یا ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی یا تقوی کی روش پر چلو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم کو بڑا اجر ملے گا. بہت ہی پیاری آیت ہے. اور اس آیت کو ایک طرح سے یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو ایسی حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا، یہاں تک کہ وہ پاک اور خبیث کو الگ الگ کر دے. پھر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر غیب پر وہ مطلع کرے، کہ پہلے سے بتا دے کہ ہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے، غیب کی باتیں تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے. یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم رسول بھی جانتے ہیں، تو نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. غیب کا علم رسولوں کو اتنا ہی دیا جاتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر، جب وہ پہاڑ پر جب ایک چٹان آ گئی تھی اور وہ کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کدال ماری تھی. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فارس اور روم کے محل بتائے گئے ہیں، یعنی اس وقت یہ خوشخبری دی گئی کہ میں وہ محل دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ ملک بھی تم فتح کرو گے. تو یہ دراصل اللہ کے رسول کو جو غیب کی باتیں بتائی گئی تھیں، دراصل وہ اسی رسالت کی بنا پر تھیں کہ اسلام کے بارے میں جتنا رسالت سے اس کا تعلق تھا. جیسے کہ ایک اس میں آتا ہے سورہ جن میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتدى من رسول، کہ عالم غیب یعنی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے. تو یہاں پر غیب سے مراد دراصل وہ واقعات یا حالات ہیں جن کا تعلق منصب اور منصب رسالت اس سے ہے، نہ کہ ہر چیز کا علم کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ رسولوں کو دے دیتا ہے، غیب کا علم نہیں، بلکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ علم ہوتا ہے غیب کا جو ان کے منصب اور رسالت سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ائمہ یا پیر ولی اور رسول تمام غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے. تو یہاں پر جن رسولوں کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ غیب کی باتوں پر مطلع کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا. اور اگر تم ایمان والے ہو اور تقوی اختیار کرنے والے ہو، تو تمہارے لیے پھر کیا ہے، اجر عظیم ہے. لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اور متقین ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اس کے لیے شرط ہے ایمان اور پھر تقوی. اور ہم یہ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے. صرف ایمان ہی کافی نہیں ہوگا، دیکھیے، اور نہ ہی صرف تقوی کافی ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی چاہیے. اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کی محبت میں اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے. کہ انسان ہر وقت یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے کسی کے سامنے ہو، اللہ کا ڈر اس کے پیش نظر رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے ہوا خیر اللہم کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، بل ہوا شر اللہم نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے بخل سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، تو ان کی یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے. دراصل یہ آیات منافقین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن یہ قرآن کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نام لے کر مخاطب نہیں کرتا، تاکہ کسی بھی دور میں کوئی بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو یہ آیت ان پر منطبق ہوگی، ان کے لیے پھر یہ سمجھی جائے گی۔ بخل دراصل کیا ہے اور بخیل کا ذکر کیوں کیا گیا، بخیل کرتا کیا ہے؟ تو بخل دراصل کنجوسی سے بھی ایک اور آگے کا درجہ ہے۔ کنجوسی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، اور بخل یہ ہوتا ہے کہ اتنا تھوڑ دلا ہو انسان کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے۔ اور یہاں پر بخل کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو دراصل وہ کیا کرتا ہے، اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے وہ چیز۔ تو یہاں پر یہود اور منافقین اللہ کی راہ میں دینے کو معیوب سمجھتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، یا منافق خوش ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ بہانے کر دیتے تھے جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی، اور اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو اپنا مال بچا لیا، اور یہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے بے وقوف ہیں، اپنا مال دیے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو کوئی کچھ فکر نہیں ہے اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے جو مال بچا لیا ہے آج تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے، غور کریے گا کہ یہ ان کے حق میں شر ہے۔ کیوں؟ سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب ان کے گلوں میں توک ڈالا جائے گا ان کے بخل کی وجہ سے قیامت کے دن۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توک کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ لہذا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو یہی مال اس کے لیے کیا ہوگا، تکلیف کا سامان بن جائے گا، گلے کا توک بن جائے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ کی راہ میں مال دینے کی بجائے بچا لینے سے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مال بچ گیا اور ہم نے بہت عقل مندی کا کام کیا۔ اسلام کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا نظریہ، ہمارا رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بچی کھچی چیزیں اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، جس کو ہم خود استعمال کے قابل نہیں سمجھتے، جو ہماری نظروں میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوں اس کو دیتے ہم اللہ کی راہ میں، جبکہ صحابہ کرام اپنا سب سے بہترین مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو سابقون الاولون، ان کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا، کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت مال خرچ کیا جبکہ ان کو واپس ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، انہوں نے اس وقت اپنی جانیں لگائیں، اس وقت اپنا مال لگایا، اس وقت ساری قربانیاں دی جب ان کو کوئی آگے کی خبر نہیں تھی کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا دنیا میں۔ یہ تو مدینہ آنے کے بعد ہوا نا، کہ جب جنگیں شروع ہوئیں اور مال غنیمت ہاتھ آنے لگا تب معلوم ہوا کہ ہاں واپس بھی مل سکتا ہے دنیا میں بھی، لیکن ان کی نیتیں یہ نہیں تھیں، ان کی نیتیں اللہ کو دینے کے لیے تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تھی، اور ان کا مقصود، ان کا ایمان اس بات پر تھا کہ اللہ سے ان کو بدلہ ملے گا اس کے بدلے۔ تو یہ بخیل کون ہوتے ہیں؟ بخیل وہ شخص جو مال بچا بچا کر رکھے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور مال بچانے پر خوش ہو۔ تو یہاں بخیل کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جنگیں صرف جانوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کے لیے مال بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو بخیل خود اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا، نہ دوسروں کی ذات پر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہ نفس سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَمَن يُوقَ شُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اپنے نفس کے شوہ سے، دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ اولائک ہم المفلحون کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر دل کی تنگی تو نہیں پائی جاتی، کنجوسی یا بخیلی تو نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں مال دینے سے خوشی ہوتی ہے یا روک لینے سے خوشی ہوتی ہے؟ اور پھر جس مال کی زکات نہیں ادا کی جائے گی وہ قیامت کے دن گلے کا توک بن جائے گا۔ تو ہیلے بہانوں سے کبھی بھی زکات دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پہننے کا زیور ہوتا ہے اس پر زکات نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا زمینیں خریدی ہیں، بزنس کرتے ہیں زمینیں خریدنے کا، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ فتویٰ غلط ہے کہ اس پر زکات نہیں ہے۔ تو آپ کا بزنس ہی اگر زمینیں خریدنا اور بیچنا ہے تو یہ تو آپ کا بزنس ہوا, تو آپ کو بزنس کے پورے لاگت لگانی پڑے گی کہ آپ نے شروع کے سال میں کتنی زمینیں لی تھیں اور سال کے آخر تک آپ کے پاس کتنی زمینیں رہیں, اور ان سب پر پھر آپ کو زکات نکالنی ہے. ہاں, اگر آپ اپنے ذاتی ضرورت کے لیے کوئی زمین خرید رہے ہیں اور پھر کبھی اتفاقاً کچھ اچھی قیمت آئی اور آپ بیچ دیتے ہیں, تو اس صورت میں اس کے اوپر صرف ایک دفعہ زکات ہوگی. لیکن آپ کا بزنس ہی پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ, اگر زمینیں گھر جائیداد بیچتے رہتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو ہر سال زکات ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ آپ کا بزنس ہے اور بزنس میں ہر سال پوری رقم کو جمع کر کے اس کی زکات نکالی جاتی ہے. تو یہی زکات قیامت کے دن گلے کا توک بن جائے گی جو لوگ ادا نہیں کرتے تھے ایک سانپ کی صورت میں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اور قرآن کے اور اللہ کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير